کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کی 19ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ اربعین عطار قسطو کے صفحہ نمبر 19 سے حدیث پاک نمبر 19، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا، حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر علیہ سنت سے ایک عادت کے بارے میں سوال ہے۔ بعض لوگوں کی عادت میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ وہ کئی باتوں پر اپنا گمان قائم کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر گمان وہ نگیٹو ہوتے ہیں۔ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے سچ مان کر لوگوں سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی عادت کیسے بنائیں کہ زیادہ گمان نہ کریں، اور اگر کسی کے بارے میں گمان کریں بھی تو وہ پازیٹیو اور مثبت ہو؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔
یہاں یہ سوال بدگمانی کے متعلق ہے غالباً۔ بدگمانی حرام ہے، اور مسلمان کے بارے میں نیک گمان قائم رکھنا، یعنی کسی کو ایسی بات دیکھی جسے تو اس میں بدگمانی کی طرف پہلو جا بھی رہا ہے، تب بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں جب اچھے پہلو بھی ہوں تو اس کی بات کو اچھے پہلو پر حمل کرنا، یعنی کہ اچھے پہلو پر سمجھنا، یہ واجب ہے کہ شاید اس لیے کر رہا ہے، شاید اس لیے کر رہے ہوں گے، یہ اس کی وجہ ہوگی۔ یعنی کہ حتی الامکان اس کو اچھے پہلو پر لیا ہے، نہ کہ وہ ایک آدھ پہلو برائی کی طرف جا رہا ہے تو وہی ہم نے ذہن بنا لیا۔ اس لیے وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حسن الظن من حسن العبادت ہے، کہ اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت سے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ کسی کے گناہ کی ٹو میں پڑنا، کسی کا عیب تلاشنا، یہ بھی منع ہے۔ جیسے کسی کو پوچھا، ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، روزہ رکھتے ہو کہ نہیں، یہ بھی ایک ٹٹول ہے نا۔ تو نماز کا کہنا بھی ہے تو نماز کا کہیں، فضیلت بیان کریں، اور روزے کا بھی، روزے کے فضائل بیان کریں۔ ہاں پتہ ہے کہ نہیں پڑھتا، نہیں رکھتا، نہیں پڑھتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو اس سے معلومات نہ کرے کہ روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، تو وہ بول دے گا، اس کے گناہ کا اظہار ہوگا تو ہم بھی اس میں ملوث ہوئے نا کہ ہم نے اس کے گناہ کی ٹٹول کی تجسس کیا۔ تو یہ پوچھنا نہیں ہے، فلمیں دیکھتے ہو کہ نہیں، گانے تو سنتے ہوں گے، تو یہ نہ پوچھا جائے۔ کہ اس طرح کئی باتیں اگر غور کریں گے تو، کہ اس طرح عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے گناہ کی، مطلب بات جو ہوتی ہے اس سے اگلوا لیتے ہیں، تو یہ مطلب نہ کیا کریں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے, اس کی بات کو سچا نہ سمجھے اور اس کو یوں کہ یوں خوش نہ کر دے. حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو, یا کسی نے اس کو جبرن شراب پلا دی ہو اور اس کا احتمال ہے, تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے. اگرچہ مذکورہ صورت جو بیان کی گئی صورت اس میں بدگمانی کر دی تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہے. یہ کتنی انتہائی مثال ہے کہ شراب کی بو اگر آتی ہے کسی کے منہ سے تب بھی اس کو شرابی نہ کہا جائے اور اس طرح حد بھی نہیں لگتی جب تک واقعی پرفیکٹ 100% ثابت نہ ہو جائے کہ شراب یہ پیتا ہے. خود یا تو کرے ہوش و حواس میں کہے کہ میں نے ہاں شراب پیے, اب وہ جس نے زبردستی پلا دی گن پوائنٹ پہ لے کے پلا دی, یا اس نے شراب منہ میں لی اور کلی کر دی, تو اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے, شراب کی بو آ سکتی ہے منہ میں, یا ہمیں غلط فہمی ہو گئی یہ شراب کی بو اس میں سے آ رہی ہے, یہ بھی دیکھا میں نے. اگر کوئی آتا بعض اوقات پہلے بہت پہلے شراب ہی ہے بو آ رہی تھی, شراب کی بدبو آ رہی تھی, اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور گزرا ہو اس سے بدبو آ رہی ہو شراب کی, اور ہم اس کو سمجھیں کہ اس نے شراب پی ہے, تو پھر بھی شراب پی ہے اس کو شراب بھی قرار نہیں دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بے اولادی دور ہو یا متین ہو 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز بعد نماز فجر و عشاء, یا حمیدو بعد نماز ظہر و عصر 41 ٹائم 41 مرتبہ, یا حیو یا قیوم بعد نماز مغرب 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھیے. بیٹی کی خواہش ہوئی تو بیٹی, اور بیٹے کی تمنا ہوئی تو بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم. مراد پوری ہونے تک یہ عمل جاری رکھنا ہے. ہر بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد شعیب ہے, ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مٹھائی یا کسی بھی میٹھی چیز پر چاندی یا سونے کے ورق لگے ہوں, کیا یہ مرد اور عورت کے لیے کھانا جائز ہے؟
چاندی اور سونے کا ورق کون دے گا یار, یہ پنی کو کوٹ کوٹ کے چاندی کا ورق یہ بھی چلتا ہے, اصل چاندی کا ورق بھی آتا ہوگا, تو یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایکچولی غذا نہیں ہے. یہ تو اس طرح کی چیز قلیل مقدار, تھوڑی سی مقدار میں جو نقصان نہ پہنچاتی ہو وہ کھائی جا سکتی ہے, جیسے مٹی کہ اگر قلیل مقدار میں بہت تھوڑی مقدار میں ہو کہ جو نقصان نہیں پہنچائی تو کھا سکتے ہیں, اور اگر حد ضرر تک پہنچے نقصان کی حد تک پہنچے تو پھر نہیں کھا سکتے, جائز نہیں ہے. اب دواؤں میں بھی, دیسی دواؤں میں تو چاندی کے ورق دیکھے جاتے ہیں بعض وقت, اب یہ خدا بہتر جانے کے وہ چاندی کے ہوتے ہیں, لگتے تو چاندی کے, ان کا نام چاندی کا ورق ہے, اب وہ ویسے چاندی سونا سونے کا ورق تو دیکھا بھی کہاں ہوگا, لاکھوں روپے کا ورق کون لگائے گا اس میں, لاکھوں نہیں تو ہزاروں کا, کیونکہ وہ بھلے ہلکا پھلکا ہوتا ہے لیکن سونا بہت مہنگا ہے نا, اس کے 10 گرام کے پتہ نہیں لاکھوں روپے کا ہے, 2 لاکھ یا 3 لاکھ بھول گیا ہوں, 3 لاکھ سے اوپر ہے, 3 لاکھ سے اوپر اس کا 10 گرام سونا.
آپ نے کم سے کم کیا ریٹ دیکھا ہے؟
100 روپیہ تولا.
آپ نے 100 روپیہ تولا دیکھا ہے؟
100 روپے کا تولا, اس کو تولا بولتے تھے, تولا ماشا رتی, اب تولا ماشا رتی کے بجائے ابھی گرام کا حساب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں, اگر کسی کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپے سیونگ ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟
جی ہوگی. زکوٰۃ واجب ہونے کے دیگر شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
گوشت کھانا, کون کون سا گوشت کھانا سنت ہے, اس تعلق سے کچھ سوالات ہیں, آپ سے جوابات چاہیے.
جی ارشاد.
کیا اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے؟
سنت ہے.
بکری کا گوشت کھانا سنت ہے؟
سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت محبوب تھا.
ماشاء.
گردن کا بھی لکھا ہے, کمر کا بھی لکھا ہے, یہ گوشت پسند ہونے کی صورت.
کیا دمبے کا گوشت کھانا سنت ہے؟
جی سنت ہے.
بھیڑ کا گوشت کھانا سنت ہے؟
سنت ہے.
مرغ کا گوشت کھانا سنت ہے؟
سنت ہے.
مچھلی کا گوشت کھانا سنت ہے؟
جی مچھلی کھانا سنت ہے.
خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ سنت ہے.
جی ہاں سنت ہے.
صحیح بھی سنت. گائے کا گوشت
سنت ہے.
سبحان اللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ دکھ کی گنتی جانت ہوں میں, سکھ گننا نہ آوے, میں نہ شکرا میرے مالک, ایک توفیق دلا دے, سکھ گننا سکھلا دے. امیر علیہ سنت, اس تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے.
یہ بڑا پیارا مطلب ہے کہ شعر تو نہیں لگ رہی ہے, اچھی ترکیب الفاظ کی. اس میں مطلب یہ کہا گیا کہ مجھے دکھ تو بڑے یاد رہتے ہیں, یہ دکھ وہ دکھ, اولاد کا دکھ, مکان مالک کا دکھ, پانی کی تکلیف تو وغیرہ وغیرہ ہے نا, لیکن سکھ دکھ کی گنتی جانتا ہوں, ساری فائل میں کھول سکتا ہوں دکھ کی اپنے, سکھ یہ بتاؤں گا نہیں, مطلب پتا ہے مجھے کیا کیا سکھ ہے تو میں بتاؤں گا نہیں, اس کو چھپا دوں گا, دنیا کے سامنے دکھڑے رہوں گا, سکھ کی بات نہیں کروں گا. جیسے میں پہلے مثال دی تھی کہ تنخواہ کم ہے تو رونا روئے گا, تنخواہ بڑھ گئی تو کسی کو نہیں بتائے گا, سیل نہیں ہوئی آج کے دن تو رونا روئے گا, 29 دن سیل ہوئی تھی 29 ڈیز, اس کا نہیں بتائے گا, اتنی بکری ہوئی تھی, اتنی انکم ہوئی تھی, نہیں بتائے گا. آخری دن تھوڑا دھندا کمزور ہوا, سیل کم ہوئی, آج آج کل دھندا مندا ہو گیا. اس طرح یہ چند روز میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ ہم کو تکلیف ہے, اور پچھلے کیا کیا کمایا ہے, کتنا بینک بیلنس بنایا ہے, یہ نہیں بتاتے. تو دکھ کی گنتی جانت ہوں, سکھ گننا نہ آوے, میں سکھ گننا نہیں آتا ہے, دکھ کی گنتی جانتا ہوں, تو میرے مالک کرم کر دے مجھے سکھ گننا سکھا دے, یہ چوٹ ہے, وہ زوردار چوٹ ہے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے بندہ کہ اگر تھوڑے بہت دکھ آ گئے تو اس سے زیادہ سکھ موجود ہے. اب ایک ہاتھ میں میرے تکلیف ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہاتھ میں تکلیف ہے, ابھی اب میں رونا رو رہا ہوں, ہائے بڑا درد ہے, دوسرے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں, دونوں پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں, اس کا نہیں بتاتا. خالی ایک ہاتھ کا رونا روتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کروں کہ دوسرا ہاتھ محفوظ ہے, دونوں پاؤں درد سے محفوظ ہے, پورا بدن درد سے محفوظ ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے, تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم کو زیادہ عطا ہوئی ہیں, ویسے بھی تکلیفیں واقعی کم ہیں, اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. آیت مبارکہ,
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے.
اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو گننا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو, اتنی زیادہ نعمت ہے. لیکن بس ہم کوئی ایک کا تکلیف ہو گئی تو بس اس کا رونا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے, کوئی تکلیف آ گئی تو اس کو صبر کرے, برداشت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے, کہ کچھ ہم کپڑا پہلے خرید لیتے ہیں اور کچھ ہم بعد میں خریدتے ہیں, تو اب ریٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ یہ ہم جو زکوٰۃ جو لگے گی وہ پرانے ریٹ سے جو لیا ہوا ہے اس حساب سے لگے گی یا نیا جو خریدا ہے اس حساب سے ریٹ لگے گا؟
جس تاریخ کو جتنے بجے جس گھنٹے جس منٹ پر ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس وقت کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی.
حضور اس میں ایک بات یہ بات بھی جو مجھے تشویش والی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اسٹاک ہوتا ہے, اب اسٹاک بک ہی نہیں رہا ہے اس کا, اب یہ اسٹاک کی ویلیو نکالیں گے, اب اسٹاک کی ویلیو میں یہ کم از کم اتنی تو نکالیں گے جتنے کی ان کو قیمت خرید ہے کہ چلو آج دیکھیں, یہ قیمت خرید میں بھی نہیں بک رہا ہوتا بعض اوقات کہ بھائی آپ بولیں کہ یہ مجھے یہ جتنا مال ہے یہ آپ لے لیں, یہ 10 لاکھ کا میں نے خریدا, میری قیمت خرید 10 لاکھ ہے اور مارکیٹ میں کوئی 10 لاکھ میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ 8 لاکھ میں بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی نہیں ہے مطلب کہ ہم اس کو کیا. تو اب ایسی صورت کے اندر وہ اگر اس پورے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے, اس کا اسٹاک ہے اور وہ چاہتا ہے میں اپنا یہ مال ہی زکوٰۃ میں دے دوں, تو اب اس وقت یہ کیا ویلیو لگائے؟
اصل میں اگر تو صرف مال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مال نکل نہیں پا رہا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے آئٹم لی ہوئی ہوتی ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کی مارکیٹ گر جاتی ہے, تو اس وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا, تو اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی, ویلیو ڈاؤن ہو گئی, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے حساب سے ہی اس کی رقم شمار ہوگی, اور اگر اسٹاک زیادہ ہے قیمت اس کی وہی ہے تو پھر اس کے اعتبار سے ہی قیمت لگے گی.
مطلب ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے مفتی صاحب بعض اوقات, ایک آئٹم کا ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے اور اب تو کہتے ہیں کوئی کسی دام میں لے تو لو, کسی دام میں لے تو لو, تو اب وہ مطلب کسی دام میں بھی نکلنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتا. یوں سمجھو کہ بعض اوقات اگر میں جملہ کروں تو پانی کے داموں میں بیچنا پڑتا ہے, یار لے لو تو 2 پیسے کھلے ہو جائیں گے, لیکن اب وہ کس دام میں اس مال کی کاسٹ کیا نکالے گا زکوٰۃ نکالتے وقت, کہ جس میں کم از کم کوئی اس کو معیار دے سکتے ہیں کہ بھائی جتنے کا خریدا ہے کم از کم اتنا تو ہم لگا لیں, یا مارکیٹ بک ہی نہیں رہا ہے تو پھر کوئی ایسا لے کے یار کم از کم بک بک کے کتنے کا بک جائے گا بھائی بتا دو, تو کوئی لے دے کر کوئی ایسی نکال لیں مارکیٹ ویلیو, کیونکہ لوگ اس طرح زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں, اسٹاک نکال رہے ہوتے ہیں اپنا.
اصل مسئلہ یہ کہ کرنسی میں ہی زکوٰۃ دینا شرط تو نہیں ہے. اب جیسے کپڑا اکٹھا ہو گیا بک ہی نہیں رہا, ان کپڑوں کا 2.5% یا جو بھی یعنی کہ 40% ان کپڑوں کا ہی دے دے زکوٰۃ میں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اور شاید سہل صورت یہی ہے اس کی پرفیکٹ صورت, ایک نہیں مزہ حساب جم نہیں رہا پیسوں سے یوں کر لے, یا وہ آئٹم بھائی 40 پتیلے ہیں اس کے پاس, پہلے بہت ویلیو تھی اب بازار گر گئی, ایک پتیلا زکوٰۃ پہ دے دے سیم ہے اگر. تو صلو علی الحبیب.
ایس ایم ایس کے ذریعے محسن سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ واجب اعتکاف صرف رمضان میں کیا جاتا ہے یا دیگر مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے؟
اعتکاف واجب تو نہیں ہے, رمضان میں 10 دن سنت موقعہ علی الکفایہ, کہ بعض لوگوں نے کر لیا تو سب سے پورے شہر میں سب سے ادا ہو گئی سنت, اور اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سے سنت موقعہ چھٹی. واجب وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ یا تو اعتکاف ٹوٹا کسی وجہ سے, یہ 10 دن والے میں سے کوئی ٹوٹا تو اس ایک دن کی قضا واجب ہوگی, اب یہ واجب ہے. صرف منت مانی اعتکاف کی تو یہ بھی واجب ہے, جس میں رمضان شرط نہیں ہے, منت کے اعتکاف میں نہ قضا کے لیے رمضان شرط ہے, بس روزہ شرط ہے منت والے اعتکاف میں بھی اور اس میں بھی, اور سنت موقع رمضان شریف کے 10 دن ہے ان میں بھی روزہ شرط ہے. کسی مرض کی وجہ سے بھی روزہ اگر ٹوٹ گیا یا توڑنا پڑا, یعنی کہ شریعت نے اجازت دے دی تب بھی روزہ اس نے توڑا تو اب یہ کہ اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے اسی روم میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہے جس میں اٹیچ باتھ روم ہو یا دوسرے روم میں بھی کر سکتے ہیں؟
باتھ روم جو ہے نا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسجد بیت بن سکے, تو اب اگر باتھ روم اس روم میں ہے تو ٹھیک ہے اعتکاف ہو سکتا ہے مسجد بیت میں اسلامی بہن کا, اور اگر نہیں ہے تو بھی نو پرابلم, جہاں بھی ہے وہاں یہ ضرورتاً جا سکتی ہے حاجت تبرئی کے لیے. مسجد میں بھی اگر نہیں ہے واش روم تو ضرورتاً یا اپنے گھر بھی جا سکتا ہے, مسجد میں جو 10 دن کے اعتکاف میں وہ گھر چلا جائے اپنے, فارغ ہو کے آ جائے. یوں یہ حاجت طبعی اور حاجت شرعی دو حاجتوں کے تحت نکلنے کی اجازت ہوتی ہے یہ 10 دن کے آخری اعتکاف میں. بس نیت کرنا ہے کہ یہ میرے اتنا ٹکڑا جو ہے یا یہ روم جو ہے میرا مسجد بیت. آپ نے نیت کی مسجد بیت بن گئی, کوئی اس میں کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں نماز کے لیے جگہ ہے مسجد بیت کی, وہ باہر لکھا ہے کہ اس کو بہتر یہ کہ چبوترے کی طرح بلند کر لے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مسلح کی جگہ اس نے بنائی تو وہی بلند ہو سکتا ہے, باقی پورے کمرے کو اب بلند کرنے کی نمایاں کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. بظاہر تو کچھ بچھا دے, دریاں بچھا دے, کارپیٹ اگر ضرورت ہے کوئی پتلا سا جس میں سجدہ کرنا آسان ہو, نماز پڑھنا آسان ہو, تو وہ بھی بچھا دے. سردیوں میں ضرورت پڑتی ہے کارپیٹ کی. مرد کے لیے بھی مستحب ہے کہ نفل کے لیے کوئی سی جگہ اپنے گھر میں فکس کر لے, اسی کو مسجد بیت بنا لے, نماز پڑھے. اعتکاف مرد جو ہے وہ مسجد بیت میں نہیں کر سکتا, صرف عیسائی بہنیں کر سکتی ہیں. عیسائی بھائی مسجد میں اعتکاف کریں گے, اور عیسائی بہنوں کو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ مسجد بیت میں جب چاہے نفل اعتکاف کر سکتی ہیں. کہ جب ہم نوے تو سنت الاعتکاف بولتے ہیں مسجد میں تو عیسائی بہنوں کو یہ ہوتا ہو کہ ہم تو محروم ہیں, آپ کہاں محروم ہیں, بناؤ مسجد بیت کی نیت کر لو اور وہاں جب بھی نماز پڑھو, جب بھی آؤ جاؤ تو نفل اعتکاف کی نیت. آپ بھی نوے تو سنت الاعتکاف کے حساب سے نیت کر لیں, جب تک اس حصے میں رہیں گی مسجد بیت میں آپ کو اعتکاف کا ثواب پائیں گی انشاءاللہ. ثواب کمانے کے نسخے آسان آسان ہیں, ہم سست لوگ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
علی احمد اتاری فرام کمالیہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو آدمی روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو جب وہ مرے گا تو شہید مرے گا. یا سیدی امام اہل سنت کا ایک شعر ہے کہ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اگر یہ شعر 20 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو کیا ہم موت کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے؟
یہ حدیث پاک میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں, اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ 20 ٹائم موت کو یاد کرے. یہ حدیث پاک کے الفاظ پورے ہوئے قوت القلوب کے حوالے سے. اس پھر آگے لکھا ہے اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے, جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیا بھی خواہشات سے مشغول کر دیتا ہے. حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ احیاء العلوم میں موت کی یاد کو پختہ کرنے کا بہترین طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جان لیجئے کہ موت خوفناک ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں نہ اسے یاد کرتے ہیں, اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بے توجہی سے کرتا ہے, یہ دل دنیاوی خواہشات میں مشغول رہتا ہے, لہذا موت کی یاد سے دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. البتہ فائدہ اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے یاد کرے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دے. جیسے کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کا ارادہ کرے یا سمندری سفر کا ارادہ کرے تو بس اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے, لہذا جب موت کی یاد کا تعلق دل سے براہ راست ہوگا تو اس کا اثر بھی ہوگا, اور علامت یہ ہوگی کہ دنیا سے دل اتنا ٹوٹ چکا ہوگا کہ دنیا کی ہر خوشی بے معنی ہو کر رہ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں, اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کچھ بڑھا کے دیں گے. اس سلسلے میں رجسٹروں پہ بھی جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں لکھا جاتا, اور اگر نہیں اکثر موقع پہ اسے ڈبل کر کے دیا جاتا ہے, اور اکثر موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیا جاتا جس کے لیے ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
شادی اور دیگر مواقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, جہاں برادری نظام ہے اور وہ اس رقم کو باقاعدہ لکھتے ہیں کہ کس نے کتنا دیا ہے, پھر جب دینے والے کے گھر کوئی دعوت ہوتی ہے تو یہ اس سے کچھ زیادہ رقم دیتا ہے, یہ بھی اس رقم کو لکھتا ہے. اس رقم کا حکم یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز, مگر اس پر ثواب نہیں ملتا اور نہ اس میں برکت ہوتی ہے. البتہ اس رقم کا واپس کرنا فرض ہے, اور اس صورت میں جس نے بغیر کسی عذر شرعی یعنی ایسی مجبوری جسے شریعت مجبوری تسلیم کرے کہ وہ رقم واپس نہیں کی, اس سے ناراضی کا اظہار کرنا اور اسے برا بھلا کہنا جائز و درست ہے. جہاں برادری نظام نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ عقیدت یا دوستی یا خیر خواہی کی نیت سے دیتے ہیں تو بلا اجازت شرعی اس کا مطالبہ کرنا یا نہ دینے پر ناراض ہونا, اس پر تان و تشنی کرنا یعنی برا بھلا کہنا غلط و باطل ہے. بیان کردہ حکم کی وجہ سے یہ کہ جہاں برادری نظام میں اسے لکھ کر رکھتے ہیں وہاں یہ رقم دوسرے شخص پر قرض ہوتی ہے, پھر جب وہ اس رقم کو لوٹاتا ہے تو اس پر مزید کچھ قرض چڑھا دیتا ہے. مثلا یہ 1000 روپے دے کر آیا تھا اور وہ اسے 1500 دیتا ہے, جس میں 1000 کے ذریعے قرض سے سبکدوش ہوتا ہے, قرض اس کا ادا ہو جاتا ہے اور باقی 500 اس پر مزید قرض ہو جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. چونکہ یہ رقم لینے والے پر قرض ہے اس لیے اس کی ادائیگی کرنا فرض ہے, اور اگر یہ بلا اجازت شرعی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو اس پر اظہار ناراضی اور مطالبے میں سختی فی نفسہ ہی بذات خود جائز, ان عرفاً معیوب, یعنی اس میں عام طور پر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے یعنی برا سمجھا جاتا ہے, اور عموماً دوسرے کثیر گناہوں مثلا قطع رحمی, رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا وغیرہ کا ذریعہ بنتی ہے. اور جہاں برادری سسٹم نہیں یا غیر برادری کے لوگ عقیدت یا دوستی میں دیتے ہیں وہاں یہ رقم ہدیہ اور تحفہ ہوتی ہے یعنی گفٹ ہوتی ہے, اور اس کے تمام احکام یعنی اس کے تمام مسائل یہاں بھی جاری ہوں گے. لہذا مثلا کسی نے 1000 روپے دیے اور اس نے لے کر خرچ کر لیے تو اب دینے والا اس رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا, اور جب لینے والے پر واپس کرنا ہی ضروری نہیں تو نہ دینے کی وجہ سے اس پر اظہار ناراضی اور تان و تشنی کرنا بہت برا اور بری حرکت ہے جس سے بچنا ضروری ہے. بہر صورت ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے, اور صرف رضا الہی پانے کے لیے جس کی یہاں دعوت ہو اسے رقم وغیرہ دی جائے تاکہ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے اور برکت بھی, جبکہ اچھی نیت کریں گے اور جو یہ چاہتے ہوں کہ ہم اس قرض سے بچ جائیں انہیں چاہیے کہ ابتدا میں ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں قرض لینا نہیں چاہتا, اگر مجھ سے ممکن ہوا تو میں بھی دینے والے کی تقریب میں کچھ خرچ کر دوں گا, اس طرح جو رقم ملے گی وہ قرض نہیں. اب برا بھلا کہنا جائز ہے, اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دے, ارے میں اس طرح کہ یار اس نے نہیں دی, یہ اس نے غلط کیا, میری رقم اس کو دینی تھی, کہ وہ جو برادری کا اصول ہے اس کے مطابق, نہ کہ دوسرے الزامات لگانا تہمت لگانا اس کو ڈیگریڈ کرتا پھرنا, ایک ایک کو پکڑ کے کہنا کہ صحیح آدمی نہیں ہے, بددیانت ہے, کنجوس ہے وغیرہ, تو یہ حد سے بڑھے گا تو پھر اس کے لیے وہ گناہوں کی لسٹ تیار ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جانوروں کے بچوں کو پیار کرنے تو ثواب ملتا ہے؟
اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جانور کے بچے کو پیار کریں گے بھی ثواب ملے گا, کیونکہ جانور ہو یا انسان جس کو پیار ملتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے, بچے کا دل بھی خوش ہوگا, جانور کا بچہ ہے اس کا دل بھی خوش ہوگا. اور حدیث پاک میں کہ جنت میں گھر ہے جس کا نام ہے دار الفرح یعنی خوشی کا گھر, یہ اس کو ملے گا جو کسی بچے کو خوش کرے, مضمون یہی حدیث کا کہ جو بچے کو خوش کرے اس کے لیے. تو اس کی شرح میں یہ ہے کہ انسان کے بچے کو خوش کرے یا جانور کے بچے کو خوش کرے گا تب بھی اس کے لیے یہ فضیلت ہے. تو جانور کے پیار, جانور کے بچے کو پیار کریں گے تو وہ بچہ خوش ہوگا, تو اور کس سے خوش ہوگا؟ اب اس کو ٹافی دیں گے, چاکلیٹ دیں گے, تو بچہ, جانور کا بچہ تو چاکلیٹ ٹافی تو نہیں کھائے گا نا, تو پیار کریں گے. یا کوئی جو غذا یہ کھاتا ہے, مثلا دودھ پلا دیا, بلی کا بچہ ہے تو دودھ پلا ہے, دودھ پیتا ہے بلی کا بچہ ہے نا, تو یوں اس کو خوش کریں گے تو ثواب ملے گا. اور وہی دار الفرح, خوشی کا گھر اس کو عطا کیا جائے گا پروردگار کی رحمت سے. ہوگا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جائے, کیوں نیت ہوتی ہے نا, نیت اچھی ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اس لیے بلی کا بچہ کسی کا, اب تو بلیاں پالی جاتی ہیں نا, اب وہ بچہ آ گیا باہر, پلا ہوا بچہ قیمتی ہے, اس کو اس لیے پیار کر رہے ہیں کہ اس کو یہ تھوڑا بھاگے نہیں ہے, پھر پکڑ کے اس کو بھاگ جائیں, چوری کر لیں اس کو. تو اب یہ پیار کرنا, چوری کرنے پر مدد حاصل کر رہا ہے نا, تو اس میں ثواب کہاں سے ملے گا؟ عذاب ملے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے جو عمل کیا جائے اس میں ثواب ملے گا, اچھی نیت ہوگی تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری والدہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں اور میرے بابا جان غیر ملک ہیں, ان سے ویڈیو آڈیو کال کر سکتی ہیں, بات کر سکتی ہیں, ان پر گناہ تو نہیں ہوگا؟
اب فون پر بات تو کر سکتی ہے, متکف جو ہیں یہ عیسائی بہن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, سوشل میڈیا کا جائز استعمال بھی کر سکتی ہیں. جیسے کہ کوئی عالم دین کا کوئی کلپ سنا, دین کی بات ہو اس میں, تو بھی سن سکتی ہے. اور ہمیشہ اس پر تو گناہ بھرا جو کلپ ہوتا ہے تو یہ مسجد بیت میں سنے گی یا مسجد کے باہر سنے گی, یا سنے گا تو گناہگاری ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.